اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے, قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو, آراستہ کر لو, کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورت اس کا کچھ پس منظر پر گفتگو کرتے ہیں, سورت کے کچھ مضامین پر کلام ہوتا ہے. سورت الحج قرآن مجید فرقان حمید کے 70ویں پارے کی سورہ مبارکہ. بیسک تو اس سورہ مبارکہ کا تعارف اور کچھ پس منظر گزشتہ پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے, کچھ مضامین پر آج بھی گفتگو ہوگی. سورۃ الحج, اس کا نام ہی حج اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو اعلان کرنے کا, لوگوں کو حج کی طرف بلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ بیسک تو مکی سورت ہے, یعنی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی, ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی, اور کچھ آیات اس کی ایسی ہیں کہ جن کو مدنی کہا گیا ہے. یعنی اوورآل آیات مبارکہ وہ مکی ہیں, اور چند کا استثناء کیا ہے کہ وہ مدنی ہیں, یعنی ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئیں. ویسے تو حج سے متعلق باقاعدہ سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے حج و عمرہ, صفا مروہ, ان کے شاعر اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں اور اعلان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ارشاد فرمایا, لوگوں کو حج کا عام اعلان کرو, لوگوں کو حج کا عام اعلان کرو, وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں, تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا, تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی 27 اور 28 نمبر آیت, جس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کو جب تعمیر کیا تو تعمیر کے بعد اللہ پاک نے انہیں حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو عام اعلان کرو. تو یہ بات بھی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری آواز کہاں تک یہ پہنچے گی، تو فرمایا گیا کہ اعلان کرو. آواز کو پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جبل ابو قبیس، وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں آج بھی مسجد الحرام شریف سے جب آپ باہر آئیں تو گیٹ سے باہر آتے ہی آپ کے بائیں طرف گئے کہ اس طرف جدھر صفا مروہ، اور اسی سے نکلتے ہوئے باہر کی طرف جبل ابو قبیس نظر آ جاتا ہے، تو یہ پہاڑ ہے. اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے تو آپ اسی پہاڑ پر اپنے چاند کے بھی دو ٹکڑے فرمائے تھے. تو جبل ابو قبیس، اس پہاڑ پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور آپ کی آواز اتنے لوگوں تک پہنچی کہ فرمایا گیا کہ جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، یہ کون لوگ تھے؟ کہا جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا ہوا ہے، انہوں نے لبیک کہا حتیٰ کہ جو اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے وہاں بھی لبیک کی صدا کر دی، اور انہیں اللہ پاک یہ حج کی سعادتیں عطا فرمائے گا. اور ایک قول یہ بیان کیا کہ یہ اذن یعنی اعلان کرنے کا جو حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عام اعلان فرمایا کہ لوگو حج کرو، لوگو حج کرو. اور یہ حج کی فرضیت کو بیان کیا کہ تم پر حج فرض ہے، حج ادا کرو. ایک صحابی یہ سن کر آپ سے سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر اپنے سوال کا اعادہ کیا، دوبارہ کیا، آپ پھر خاموش رہے. انہوں نے پھر اپنے سوال کو آگے بڑھایا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے سوال پر میں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ان کے کہنے پر ہاں کہہ دیتا کہ تمہیں ہر سال حج کرنا ہے، تو یہ ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی. پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختار ہیں. اللہ نے ان کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اگر واجب کہہ دیں، فرض کہہ دیں، تو اللہ اس عمل کو واجب اور فرض فرما دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں. تبھی آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہتا تو پھر تم پر یہ فرض و واجب ہو جاتا. تو یہاں پر اعلان کیا گیا حج کرو، حج کرو، یہ اعلان کیا گیا. اس اعلان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تمہارے پاس کیسے؟ پیدل. پیدل حج کرنا، اس کی بھی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے واپسی مکہ میں لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا. پوچھا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں، تو ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 100,000 نیکیاں ہیں، ہر نیکی کے بدلے. تو 700 نیکیاں ہر ہر قدم پر، ہر ہر قدم پر. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر حج کرنے والے کے ہر اس قدم کے بدلے 70 نیکیاں ہیں. جو سواری قدم اٹھائے گی اس کو 70 نیکیاں ملیں گی. اور فرمایا پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں. اور یہاں بھی کسی نے پوچھا وہ حرم کی کیا نیکیاں، تو فرمایا ایک نیکی 100,000 کے برابر ہے. یاد رکھیں کہ حرم کی ایک نیکی 100,000 نیکی ہے. سبحان اللہ، इबादतों का सवाब, नेकियां कितनी बढ़ाकर उसके अकाउंट में गोया के जा रही हैं, उसके आखिरत के लिए जखीरा जमा हो रहा है। याद रखे नाज़रीन किराम, जहां सवाब इस कदर है तो वहां मोहतात भी रहना है, क्योंकि गुनाहों का मामला भी ऐसा है, एक गुनाह हरम में तो 1 लाख गुनाह है। इसलिए वहां जाए बतौर खास तो सवाब इकट्ठा करने और नेकियां बढ़ाने वाले ये काम करें, गुनाह के कामों में मुबतला ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया और हज के दौरान कोई फोश कलाम ना फिस्क का काम किया तो वो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटेगा कि जैसे उस दिन ही माँ के पेट से पैदा हुआ है, ऐसा गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा। तो हज का सफर हो, इसलिए फरमाया ज़ादे राह ले लो, और बेहतरीन ज़ादे राह वो तकवा है। सामान तो सब हम जमा कर लेते हैं, खाने पीने की चीजें भी जमा कर लेते हैं, दीगर और चीजें भी ले लेते हैं, मगर तकवे से अपने आप को ऐसा मुत्तसिब कर लें कि हम वहां जाएं तो ये तकवा हमें कदम कदम पर नेकी करने पर उभारेगा, और हज करके जब वापसी आए तो यही तकवा हमारी पहले से हालत को बेहतर कर देगा और अब नेकी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। याद रखें नाज़रीन किराम, जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, और इसमें ताखीर करना बगैर किसी उजर शरी के ये जायज नहीं। यानी हज का फरीजा है तो फिलफौर इसे अदा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी की मिल्कियत में जो ज्यादे रहा है, मतलब ये अखराजात हैं, और कोई जालिम बादशाह या मर्ज, कोई ऐसी चीज रुकावट नहीं है, फिर भी हज ना करे तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को उसकी कोई ये परवाह नहीं कि वो किस हालत में उसकी मौत वाकई होती, क्योंकि एक अहम तरीन अरकान इस्लाम में से एक रुकन का वो तर कर रहा है। तो जब अल्लाह ने इतना नवाजा है, दिया है कि इस्तेदाद पूरी है, तो ये फरीजा जरूर अदा करना होगा। एक रिवायत में फरमाया गया कि हाजी हज करके आ जाएंगे, और जो आदमी किसी दुनियावी काम की वजह से हज के लिए नहीं गया वो देखेगा हाजी वापसी आ गए, उसका काम अटका हुआ है, ये वहीं अटका हुआ है। तो इसलिए दुनियावी कामों को उसमें उजर हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक ने हज और हज के अंदर जो कुर्बानियां हैं, हदी जिसे कहा जाता है, उनको बयान किया। बयान करने के बाद फिर शाइरुल्लाह की ताजीम पर इरशाद फरमाया, फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी से है। यानी शाइरुल्लाह की ताजीम गोया के दिल में इसके तकवा है, सुभान अल्लाह। ये शाइरुल्लाह क्या है जो यहां इस सूरह हज में बयान किए गए? एक तो ये फरमाया शाइरुल्लाह अल्लाह की निशानियों में से, सारी इबादत अल्लाह की निशानियों में से, एक कौल ये इबादत उसकी ताजीम भी हो। दूसरा फरमाया इनसे हज के मनासिक मुराद है, और एक ये कि इनसे वो ऊंट और बड़ा जानवर बदना, ये ऊंट और बड़ा जानवर जिनको कुर्बानी के लिए हरम में भेजा गया है, कहा उनकी ताजीम ये है कि वो फरबा हों, खूबसूरत हों, कीमती हों, और उन्हें शाइरुल्लाह में कहा गया है कि जो अल्लाह के नाम पर वो जानवर कुर्बान हो, सुभान अल्लाह। तो इसी से उलमा ने कि वो जानवर चूंकि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने हैं तो फरमाया कि ये नॉर्मल जानवर नहीं है, इनकी ताजीम आम जानवरों से जुदा बयान की गई है, इन पर सफर नहीं करना, सवार नहीं होना है, मारना नहीं है, तकलीफ बिला वजह नहीं पहुंचानी है, ख्याल इनका रखना है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे, सारे जानवर अल्लाह के नाम पर ही ज़बह होते हैं, मगर वो खास जानवर कि जिनसे आदमी एक तकर्रुब और सवाब की नियत करके उन जानवरों को ज़बह करता है, उनकी ताजीम को फिर जुदागाना बयान किया गया है। नाज़रीन किराम, यहां ये इरशाद फरमाया कि दिल का तकवा, तकवे का मरकज ही दिल है, तकवे का मरकज दिल है, جب دل کے اندر تقویٰ داخل ہو جاتا ہے تو اعضاء پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں، اعضاء پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر حرام بھی ظاہر، اور فرمایا ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہوگا، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو چرواہا بکریاں چرانے والا وہ شاہی چراگاہ کے قریب میں چرائے گا تو ان قریب ہے جانور اس کے اندر پڑ جائے گا، یعنی ایک حد بندی ہے، ممنوع ہے اس میں جانا. لیکن کوئی بندہ وہاں پہ ہی وہ چرانے کے لیے رکھے گا تو جانور تو اس میں پڑ جائے گا. تو اس نے فرمایا جو شبہات والی چیزوں میں پڑے گا تو ان قریب ہے وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، وہ حرام میں پڑ جائے گا. تو فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ یعنی وہ ممنوع جگہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دل بادشاہ کی طرح ہے، اس کے اعضاء سارے یہ بادشاہ کے رعایا کی طرح ہیں، بادشاہ کے خدام کی طرح ہیں، خادمین کی طرح ہیں، ملازموں کی طرح ہیں. کیوں؟ جیسے بادشاہ کسی کو آرڈر کر دے، ایک اشارہ بھی کر دے تو وہ ویسے ہی کرتا ہے اس کا خادم غلام کا. دل بھی بادشاہ ہے، دل بھی بادشاہ ہے، اور یہ سارے اعضاء، دل کہتا ہے تو آنکھ اٹھتی ہے، کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، فرما سارے کے سارے تصرفات کدھر ہیں؟ دل کی طرف. تو اس لیے تقوی کا مرکز وہ دل ہے، جس کا دل ستھرا سارے کام ہی اس کے ستھرے ہو جائے، اور جس کا دل سیاہ ہو گیا، دل بگڑ گیا، اس کے کام ہی بگڑے ہوئے ہوں گے. اور کالا دل جس کا ہو جائے گناہ کر کر کے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ایک دھبا لگتا ہے، ایک داغ لگتا ہے جب ایک گناہ ہو، پھر گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو داغ اور سیاہی یہ مزید بڑھتی رہتی ہے، وہ داغ اور لگتے رہتے ہیں، یہ داغ پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل بھی کبھی سیاہ ہو جاتا ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب سیاہ دل ہے تو نیکی کی بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر وہ ضمیر بھی گویا کہ مردہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل ہی ان کو کسی بات سے وہ نہیں روکتا. اللہ ہمیں دل کا تقویٰ عطا فرمائے، دل کی پرہیزگاری عطا فرمائے. یہ تقوی کا جو مرکز دل ہے، رب ایسا سونا اور نورانی دل عطا فرمائے. ذکر کرتے رہیں، تلاوت کلام پاک کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل صاف ستھرا رہے گا، دل صاف ستھرا رہے گا. جب دل صاف ستھرا ہوگا تو پھر انشاءاللہ سارے کام بھی ستھرے ہو جائیں. آگے مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے قربانیوں کے حوالے سے بیان فرمایا. اور یاد رکھیں ناظرین اکرام، قربانی یہ ایسی ایک قدیم عبادت ہے، بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی، بلکہ ہر امت کے لیے فرمایا قربانی کو رکھا گیا ہے. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں، نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپاہیوں مویشیوں سے رزق دیا ہے، یعنی بے زبان جانوروں سے اللہ نے انہیں رزق دیا ہے. تو فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے قربانی رکھی، وہ جو بے زبان جانور اللہ نے ہماری ملکیت کر دیے ہیں، رزق دیا ہے، ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کریں، ذبح کریں. یہاں پر پچھلے قربانیوں کو بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر کرتے تھے، تم بھی اللہ کے نام پہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے کرو. بہترین قربانی جس میں اچھی قیمتی ہو، فربا جانور ہو، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے. جب بھی کبھی عبادت کے معاملات آتے ہیں ناظرین اکرام، تو اس وقت کچھ لوگ خام خواہ کے ایشو شروع کر دیتے ہیں، اس سے اچھا تو غریب کی مدد کر دیں، اس سے اچھا تو فلاں کی مدد کر دیں، اس سے اچھا تو مسجد ہی بنا دیں، اس سے اچھا تو یہ کام کر دیں۔ بھائی مسجد بھی اللہ کا حکم ہے، بنانا، آباد کرنا، سب چیزیں ٹھیک ہے، تو قربانی کس کا ہو؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ نے بھی قربانیوں کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کا دیا جو خاص عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کی جاتی۔ تو جب شریعت کا موقع تو آپ ایسے لوگوں کی گفتگو کرا سنیں، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، لبیک، عمل کریں اس پر۔ اور کیا قربانیوں سے کیا وہ ضائع ہو جاتی چیزیں؟ بظاہر کوئی فائدے حاصل نہیں ہوئے، بہت فائدے حاصل ہوئے۔ قربانی کے جانور کون لوگ بیچتے ہیں؟ ان میں ایک تعداد ہے جو سارا سال جانوروں کو پالتے ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، گاؤں دیہات والے لوگ ہوتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں کہ ہمیں قربانی پر ہم بیچیں گے، پھر ہمیں اس میں سے کچھ پیسہ ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا، ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ قربانیوں کے جانوروں کو گاؤں دیہاتوں سے منڈیوں تک پہنچانے والے، شہروں تک لانے والے ٹرکوں کو، ان کے مالکان کو، ڈرائیوروں کو، ان کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس سے پھر آگے آپ جائیں تو منڈی کے اندر پورا ایک بازار ہوتا ہے، کتنے لوگ کمانے کے لیے وہاں مختلف طریقے سے، چائے والا بھی ہے، کھانے والا بھی ہے، چارے والا بھی ہے، پانی والا بھی ہے، سب کو فوائد حاصل ہوں گے۔ قربانی کا جانور آپ منڈی سے خرید کر اپنے گھر لے کر آئیں، جس میں بھی تو کسی کو کرایہ ملا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا ہے، کچھ مزدور اس میں لگے ہیں۔ اچھا آپ نے اپنے پاس رکھا تو کوئی لوگ چارہ بیچنے کے لیے مختلف انداز سے شہروں کے اندر مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کے چارے بکتے ہیں، تو یہ بھی تو غربا کی طرف پیسہ جا رہا۔ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے والے، کیا یہ کوئی امیر طبقہ ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اپنی وہاں سے رزق تلاش کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اچھا پھر قربانی کے جو کھال ہے اس کے ساتھ کتنے دینی فوائد متعلق ہو جاتے ہیں، مدارس ہیں، تنظیم، الحمدللہ دعوت اسلامی کو لوگ پیش کرتے ہیں، دین کے کام اس سے ہوتے ہیں۔ قربانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ثواب مل گیا، گوشت پھینک تو نہیں دیا، نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے، وہ گوشت ہمارے کے لیے، کھاؤ، لوگوں کو دو، ذخیرہ کرو، تینوں چیزیں، ثواب کما لو اس کے ذریعے سے۔ تو یہ گوشت کے ذریعے سے بھی تو ثواب کمایا اور فائدہ پہنچایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف قربانی پر یا قربانی کے دنوں میں ہی جو سمجھے کہ سیر ہو کر گوشت کھاتے ہیں۔ تو قربانی میں جہاں دینی فوائد ہے، دنیا بھی اتنے فوائد ہیں، اتنے غربا کے بھی اس میں فوائد وہ متعلق رہتے ہیں۔ اگر گفتگو اور ڈیٹیل سے کی جائے تو اور بھی بہت کچھ اس میں نکل سکتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں جو لوگوں کو قربانیوں سے دور کرنے والے بنتے ہیں۔ قربانیاں ہم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، سورہ حج کے کچھ مضامین پر گفتگو ہوئی ہے، آئندہ پروگرام میں سورۃ المومنون پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔